بسم الله الرحمن الرحيم. التهديد على من أقام في الأهل والمال وترك الجهاد. أخرج البيهقي عن أبي عمران رضي الله عنه قال: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر أخبد بن عامر وعلى أهل شام رجل يريد فضالة بن عبيد رضي الله عنهما، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج علينا، فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله، ألقى بيده للتهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون هذه الآية على هذا التأويل، إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكسر ناصروه فقلنا فيما بيننا: بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أموالنا قد ضاعت، فلو رقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله عز وجل يرد علينا ما هممنا به. فقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا نصلحها، فأمرنا بالغزو. فما زال أبو أيوب رضي الله عنه غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل. وأخذه أيضا البيهقي من وجه آخر عن أبي عمران رضي الله عنه قال: غزونا المدينة يريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقالوا أبو أيوب رضي الله عنه فقال أبو أيوب رضي الله عنه: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نسل الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي عمران رضي الله عنه قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه. ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال ناس: ألقى بيده للتهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكسر أهله، وكنا قد آسرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. وأخذه أيضا عبد بن حميد في تفسيره، وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوي وابو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين لم يخرجا. كذا في التفصيل ابن كثير. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نقل و حرکت قتال کے تقاضے پر ہوتی تھی. یہ بڑی غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی نے امت میں جمود پیدا کر دیا اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو صحابہ کے زمانے میں قتال کے تقاضے پر نکلنے پر محمول کر دیا. صحابہ کی نقل و حرکت کو صحابہ کے زمانے میں قتال کے تقاضے پر نکلنے پر محمول کر دیا. یہ امت سے سب سے بڑی چوک اور غلطی ہوئی. حالانکہ اللہ کے راستے میں نکلنا غزوات کے لیے ہی نہیں ہے, غزوات اور قتال یہ تو خروج کا ایک فرد ہے, نفر کا ایک فرد ہے, ایک فرد ہے, کل نہیں ہے. اکثر غزوات وہ ہیں, اکثر خروج وہ ہے جو غزوے کے بغیر ہوا ہے, اور اکثر غزوات وہ ہیں اور اکثر نفر وہ ہے جس میں قتال پیش ہی نہیں آیا. صحابہ اکرام کی اللہ کے راستے کے نقل و حرکت کا مقصد وہ احیاء دین تھا, اور جہاں غیر مقابلے پر آ گئے وہاں قتال بھی ہوا. جہاں جہاں سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جاتے تھے, کیونکہ نقل و حرکت کی تاخیر سے مدینہ منورہ کے آس پاس کے مسلمان یہ سوچ کر مرتد ہو گئے تھے, اور شیطان نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ وہ نبی جن کی وجہ تمہاری نصرت کی جاتی تھی وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں, اور نفاق نے سر بلند کر لیا اور مسلمانوں کے اندر مایوسی نے ارتداد پیدا کر دیا. اس زمانے میں بھی مسلمان اس لیے مرتد ہوتا ہے کہ اس کو اسلامی اعمال اور مسلمانوں کے اجتماعی اعمال ان کو نظر نہیں آتے. اس لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی ہے اصلاح و تربیت کی, اور عزلت اور خلوت سب سے زیادہ مایوس کرنے والا عمل ہے امت کی اصلاح سے. عزلت اور خلوت سب سے زیادہ مایوس کرنے والا عمل ہے امت کی اصلاح سے. جتنا مسلمان پھرے گا دین کی کو قائم کرنے کے لیے اتنی زیادہ امت میں ہدایت کی اور امت کی اصلاح کی امید بڑھے گی, اور جتنا کونے سنبھال کے بیٹھے گا اتنی امت کی اصلاح اور تربیت سے مایوسی پیدا ہوگی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے مولانا الیاس صاحب کی پہلی جماعت کو دیکھتے ہی فرما دیا تھا کہ الیاس نے الیاس کو آج سے بدل دیا. یہ بڑی بات ہے کہ الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. امید ہے کہ امت میں دین قائم ہو جائے گا, کیونکہ جو خلوت میں ہیں وہ تو مایوس کر دے گا توبہ سے اور مغفرت سے. 99 قتل کرنے والے کو راہب نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی, اس نے اسے قتل کر دیا. اللہ اس کی رحمت سے مایوس کر رہا. عالم نے کہا کہ ہاں توبہ قبول ہو جائے گی, تو میں بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. عالم نے نکلنے کا مشورہ دیا اور راہب نے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول, ایک قتل پر جہنم میں جاتا ہے آدمی, تم نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کیا میرے دوستو عزیزو, اللہ کے راستے میں نکلنے کے جس طرح فضائل سنتے ہو اور پڑھتے ہو, اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر وعیدیں اور اپنے کاروبار اور زمینداری میں مشغول ہونے پر, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں, اس کو بھی غور کرنا چاہیے. اگر خدا نہ کرے یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ تو قتال کے لیے نہ نکلنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں, حالانکہ صحابہ اکرام کا اللہ کے راستے میں نکلنا محض قتال کے لیے نہیں تھا. میں عرض کر چکا ہوں کہ قتال جہاد کا ایک فرد ہے اور قتال منتہائے جہاد ہے. قتال منتہائے جہاد ہے, اور کیا منتہائے جہاد ہوتا؟ میدان جنگ میں بھی صحابہ غیروں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اب دعوت دینے کا وقت ختم ہو گیا. یہ تو ہوتا تھا کہ اب یہ مقابلے پر آ گئے ہیں تو قتال کی اجازت ہو گئی, لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ اب دعوت دینے کا وقت ختم ہو گیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالی نے میدان جنگ میں روم کی فوج کے سپہ سالار جرجا کو وہیں دعوت دی میدان جنگ میں. یہ نہیں کہ بس اب تو قتل ہی کرنا ہے. جرجا کو کہاں دعوت دی؟ میدان جنگ میں. وہ وہیں اسلام قبول, وہیں اس نے اسلام قبول کر لیا. میدان قتال میں ساری فوج کے سپہ سالار. اس بات پر اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے ڈانٹ اس شخص کے لیے اور تنبیہ اس شخص کے لیے جو اپنے گھر والوں میں, اپنے مال کمانے میں اور اپنی زراعت اور زمینداری میں مشغول ہو کر بیٹھ جاوے اور اللہ کے راستے کی محنت چھوڑ دے, اس کے لیے اس پر ڈانٹ اور تنبیہ اس شخص کے لیے جو اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ کر گھر والوں میں, بیوی بچوں میں اور اپنے مال میں بیٹھ جائے. اس پر فرماتے ہیں ابو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم قسطنطنیہ میں تھے, اہل مصر پر عقبہ ابن عامر ذمہ دار, اہل شام پر ایک آدمی تھا فضالہ ابن عبید. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نکلے روم سے, اہل روم کی ایک بڑی تعداد ہم نے صف لگائی دشمن سے مقابلے کے لیے. مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے روم کی فوج پر حملہ کیا, یہاں تک کہ روم کی فوج میں اندر تک داخل ہو گیا, پھر نکل کر واپس آ گیا. لوگ چیخے, لوگوں نے کہا تعجب سے, سبحان اللہ, دیکھو اس آدمی کو کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال لیا. یہ کہا دیکھو اس آدمی کو اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. میرے دوست عزیزوں, قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ صحابہ کو تو پڑھتے نہیں, اس لیے قرآن کی آیتوں کی تعویل ہر زمانے کے اعتبار سے کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کی آیت کی تعویل اور تفسیر زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ شان نزول کے اعتبار سے ہوگی. قرآن کی تفسیر تو شان نزول کے اعتبار سے, وہ یہ آیت کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. بہت غور سے سنیے بات. اس انفاق سے اللہ کے راستے میں پھر کر اللہ کے راستے میں پھرنے پر خرچ کرنا ہی مراد ہے. یہ آیت اس مفہوم کے ساتھ مقید ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو. یہاں سبیل اللہ سے عام انفاق مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں پھرنے پر خرچ کرنا ہی مراد ہے. یوں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں, اس کے لیے بہت قرآن کی آیتیں اس کے علاوہ ہیں. بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, پریشان حال لوگوں پر سب مال خرچ کرنے کے بڑے فضائل ہیں. لیکن اس آیت میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہاں فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں پھرنے پر خرچ کرنا ہی مراد ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے انفاق کے اور نفری صدقات کے مصارف بتلائے ہیں, اگر ان پر مال خرچ نہ کیا جائے تو ہلاکت کی دھمکی کہیں نہیں ہے. ہاں, زکات کوئی نہ دے اس پر تو عذاب ہے, لیکن نفری صدقات نہ کرنے پر عذاب کی, ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے. نفلی صدقات پر ثواب کا وعدہ تو ہے لیکن عذاب کی دھمکی نہیں ہے. تو میری بات توجہ سننا, بہت نفلی صدقات پر کے نہ کرنے پر عذاب کی دھمکی نہیں ہے. لیکن اس آیت میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی ہے. اسے تو مت کا حال یہ ہے, مال خرچ کریں گے شادیوں پر, فرنیچروں پر, کوٹھیوں پر, گاڑیوں پر,
ہر چیز پر خرچ کریں گے، نہیں خرچ کرتے تو اللہ کے راستے پھرنے پر خرچ نہیں. تو اس آیت میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بَيْدُكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو، اس میں کمی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. چنانچہ اس آیت کو پڑھا ایک صاحب نے جب ایک آدمی روم کی فوج میں داخل ہو گیا، اس نے چیخ کر کہا کہ دیکھو بھائی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، حالانکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بَيْدُكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، صحابی ہیں فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کیا فرمایا اے لوگو تم اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہو. ایک آدمی دشمن کی فوج میں داخل ہو گیا، بغیر سوچے سمجھے خطرے میں اپنے آپ کو ڈال لیا، تم نے آیت اس موقع پر پڑھی ہے، اس آیت کی یہ تعویل، اس آیت کی تفسیر نہیں ہے. فرمایا کہ یہ آیت تو نازل کی گئی تھی ہم انصار کے بارے میں، یہ فرمایا یہ آیت نازل کی گئی تھی ہم انصار کے بارے میں، کیونکہ جب اللہ نے اپنے دین کو قوت دے دی اور دین قائم ہو گیا اور دین کا مددگار اور عملہ زیادہ ہو گیا، کام کرنے والے بہت ہو گئے اور عملہ بڑھ گیا اور اسلام پھیل گیا اور اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور یہ مشورہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر کیا، کیا آپ کی محبت میں، نفاق میں نہیں، اور محبت میں کیا آپ کی. وہ محبت کیا؟ کہ محبت یہ کہ ہم تھوڑا سا مال کما لیں، پھر اللہ کے راستے، اللہ کے رسول کے اور آپ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کریں گے. یہ تھی وہ محبت. ہم نے آپس میں غور کیا کہ ہمارے مال بہت سے ضائع ہو گئے ہیں، اور دکانیں اور کاروبار اور زمینیں اجڑ گئی ہیں، لہذا 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہ کر ذرا اپنے کاروبار درست کر لیں، اپنے کاروبار درست کر لیں، جو کچھ مال اور کمانے کے اسباب ضائع ہو گئے ہیں ان کو درست کر لیں. اس خیال سے ہم نے یہ طے کیا کہ 6 مہینے تک ہمیں باہر نہ نکالا جائے. 6 مہینے ہم مدینہ حلف فرماتے تھے، یہ 6 مہینے مدینے میں رہنا مقامی کام کے ساتھ تھا. 6 مہینے مدینے میں رہیں گے مقامی کام کے ساتھ، ہمیں 6 مہینے تک تشکیل ہماری نہ کی جائے. اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ہمارے اس ارادے کے انکار پر جو ہم نے آپس میں سوچا تھا، اللہ نے اس کا ہم پر انکار کر دیا. اللہ نے آیت اس وقت نازل فرمائی، اللہ نے آیت اس وقت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بَيْدُكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں نکلنے پر خوب خرچ کیا کرو، اس میں کمی کر کے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب انہوں نے 6 مہینے اپنے کاروبار اور زمین کو دیکھنے کے لیے مدینہ منورہ میں 6 مہینے رہنے کا ارادہ کر لیا تھا. چنانچہ یہ فرمایا کہ ہلاکت تو ہمارا وہ ٹھہر نہ تھا جو ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی مدینہ میں ٹھہر کر اپنے کاروبار کی درستگی کریں گے، حالانکہ ہمیں تو اللہ کے دین کی محنت کا اور اللہ کے راستے میں غزوے کا حکم دیا گیا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس آیت کی وجہ سے مسلسل اللہ کے راستے میں پھرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے وہ وفات دی. ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے حملہ کیا دشمن پر، لوگوں نے کہا ارے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، لا الہ الا اللہ، دیکھو تو صحیح اس آدمی نے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. ابو ایوب انصاری فوراً بولے کہ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے آپس میں یہ سوچا تھا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو کی نصرت فرما دی ہے اور اسلام غالب آ گیا ہے، تو ہم نے سوچا آؤ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کچھ اپنے کاروبار درست کریں، اس پر آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بَيْدَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فرمایا کہ ہمارا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ تھا کہ ہم اپنے مال اور اپنے کاروبار کی وجہ سے مدینے میں ٹھہر گئے ہیں، ٹھہر جائیں اور اللہ کی دین کی محنت کو چھوڑ دیں. یہ تھا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. چنانچہ ابو ابن سعید رضی اللہ عنہ برابر اللہ کے دین کے محنت میں لگے رہے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں دفن کیے گئے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، جس کو آپ کی خدمت کا جتنا اچھا موقع ملا اس نے اتنا کام زیادہ کیا. اس زمانے کی مشکل یہ ہے کہ دوسرے کام کرتے ہیں، خدمت کرنے والے نکمے ہو جاتے ہیں محنت سے. ابو ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم خاص رہے اور آپ کے گھر میں قیام کیا. ابو ابن سعید کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا، ان کے یہاں سے کھانا بن کر آتا تھا، آپ ان کا پکایا ہوا کھانا کھاتے تھے اور یہ آپ کا بچا ہوا کھاتے تھے. اتنا اللہ نے موقع دیا، لیکن جتنی بڑی سعادت ملی پھر اتنا ہی زیادہ کام کیا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد.